بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد بہشتی زیور سے شادی بیاہ کی رسموں اور دیگر مسائل کا بیان، بیوہ کے نکاح کا بیان۔ انہی بیہودہ رسموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بیوہ عورت کے نکاح کو برا اور عار سمجھتے ہیں، خاص کر شریف لوگ اس میں زیادہ مبتلا ہیں۔ اور عقلاً جیسا پہلا نکاح ویسا دوسرا نکاح، دونوں میں فرق سمجھنا محض بے وجہ اور بیوقوفی ہے۔ صرف ہندوؤں کے میل جول اور کچھ جائیداد کی محبت سے یہ خیال جم گیا ہے۔ ایمان اور عقل کی بات یہ ہے کہ جس طرح پہلے نکاح کو بے روک ٹوک کر دیتے ہیں، اسی طرح دوسرا نکاح بھی کر دیا کریں۔ اگر دوسرے نکاح سے دل تنگ ہوتا ہے تو پہلے نکاح سے کیوں نہیں ہوتا؟ عورتوں کی ایسی بری عادت ہے کہ خود کرنا اور رغبت دلانا تو درکنار، اگر کوئی خدا کی بندی خدا اور رسول کے حکم سر آنکھوں پر رکھ کر کر بھی لے تو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتی ہیں، بات بات میں طعنے دیتی ہیں، ہنستی ہیں، ذلیل کرتی ہیں، غرض کے کسی بات میں بے چوٹ کیے نہیں رہتی۔ یہ بڑا گناہ ہے، بلکہ اس کو عیب سمجھنے میں کفر کا خوف ہے، کیونکہ شریعت کے حکم کو عیب سمجھنا، اس کے کرنے والے کو حقیر اور ذلیل جاننا کفر ہے۔ خیال کرنے کی بات ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی بھی کنواری نہ تھیں۔ ایک ایک دو دو نکاح پہلے ہو چکے تھے، تو کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ ان کو بھی برا کہو گی؟ کیا توبہ توبہ تمہاری شرافت ان سے بھی بڑھ گئی کہ جو کام انہوں نے کیا، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم کیا، اس کے کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے گی، آبرو میں بٹا لگ جائے گا، ناک کٹ جائے گی، تو یوں کہو کہ مسلمان ہونا ہی تمہارے نزدیک بے عزتی کی بات ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ خوب یاد رکھو کہ جب تک اس خیال کو اپنے دل سے دور نہ کرو گی اور پہلے اور دوسرے نکاح کو ایک جیسا نہ سمجھو گی، تب تک ہرگز تمہارا ایمان درست اور ٹھیک نہ ہوگا۔ اس لیے اس خیال کے مٹانے میں بڑی کوشش کرنی چاہیے، اور سوائے اس کے اور کوئی کوشش کارگر نہیں ہو سکتی کہ ننگ و ناموس کو دل سے نکال کر، رسم و رواج کو طاق پر رکھ کر، اللہ اور رسول کو راضی اور خوش کرنے کے لیے فوراً بیوہ عورتوں کا نکاح کر دیا کرو۔ انکار کرے تو اس کو رغبت دلاؤ، کوشش کرو، دباؤ ڈالو، غرض جس طرح بن پڑے نکاح کرا دو۔ اور خوب سمجھ لو کہ یہ انکار سب کا ظاہری انکار ہے جو فقط رواج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ رواج نہ ہو تو کوئی انکار نہ کرے۔ جب تک ایسا نہ کرو گی اور عام طور پر اس کا رواج نہ پھیلے گا، ہرگز دل کا چور نہ نکلے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی میرے چھوڑے ہوئے طریقے کو پھر پھیلائے اور جاری کرے، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اس لیے بیوہ عورتوں کے نکاح میں جو کوئی کوشش کرے گا اور اس کا رواج پھیلائے گا، اور جو بیوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اور رواج پڑھنے کے لیے اپنا نکاح کرے گی، وہ 100 شہیدوں کا ثواب پائے گی۔ کیا تم کو ان پر ترس نہیں آتا؟ ان کا حال دیکھ دیکھ کر تمہارا دل نہیں کوٹتا کہ ان کی عمر برباد اور وہ مٹی میں ملی جاتی ہیں؟ مظاہر ابشر مشکات شریف سے، کتاب الصوم میں رمضان شریف کا چاند دیکھنے کا بیان۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته فإن غم علیکم فأکملوا عدۃ شعبان 30۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاند دیکھنے کے بعد روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی افطار یعنی عید کرو. لہذا 29 تاریخ کو اگر ابر وغیرہ ہو جائے اور چاند دیکھنا ثابت نہ ہو تو شعبان کے مہینے کو 30 کا مہینہ قرار دو. اسی طرح رمضان کے مہینے کا بھی اعتبار کرنا چاہیے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا امۃ امیۃ لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا لا عقد الابهام في الثالثه ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين یعنی مرتن 29 مرتن 30. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم امی قوم ہیں کہ حساب کتاب نہیں جانتے, مہینہ اتنا اور اتنا اور اتنا ہوتا ہے. لفظ اتنا فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں 2 بلند کی اور پھر کھول دیں اور پھر 3 تمام ہاتھوں کی انگلیاں بند کر کے پھر 9 کھول دیں یعنی انگوٹھا بند کیے رکھا. اس طرح سے کرنے سے مطلب یہ تھا کہ کبھی تو مہینے میں 30 ہوتے ہیں یعنی 29 کا مہینہ. اور پھر ارشاد فرمایا کہ مہینہ اتنا اور اتنا اور اتنا ہوتا ہے اور اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 کا عدد بتانے کے لیے پہلے کی طرح دونوں ہاتھ کی انگلیاں کھولیں اور 3 میں انگوٹھا بند نہیں کیا یعنی پوری 10 انگلیاں 3 دکھائیں یعنی مہینہ کبھی 30 کا بھی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ کبھی تو مہینہ 29 کا ہوتا ہے اور کبھی مہینہ 30 کا ہوتا ہے. اس طرح ارشاد فرمانے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جنتریوں اور نجوم کے قواعد پر عمل کرنا اس سب کی نکیل کر دی کہ روزے کا اعتبار چاند دیکھنے سے ہوتا ہے, حساب کتاب سے نہیں ہوتا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم ذلك اليوم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 قبل روزہ نہ رکھے, ہاں جو شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو وہ اس دن روزہ رکھ سکتا ہے یعنی کہ آخری دنوں کے اندر رمضان کے شعبان کے آخری دن میں روزہ رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہر مہینے روزہ رکھنے کا عادی ہو جیسے پیر یا جمعرات کا اور وہ دن اس دن پڑ جائے کہ جو آخری دن ہو شعبان کا 29 کا یا 30 کا تو اس دن وہ روزہ رکھ سکتا ہے جس کو عادت ہو نفلی روزہ رکھنے کی پیر یا جمعرات کے دن, اور اتفاق سے پیر یا جمعرات وہی دن پڑ گیا جو شعبان کا آخری دن تھا تو اس دن وہ روزہ رکھ سکتا ہے. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه راوی ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے تو روزے نہ رکھو. اس سے مراد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم اس لیے فرمایا کہ تاکہ مہینہ اگلا نصف مہینہ شعبان کا جو ہے وہ رمضان شریف کے لیے قوت حاصل کرنے کے لیے بن جائے, تاکہ اگر مسلسل روزے رکھتا ہے آدمی تو ممکن ہے کہ وہ ناتوانی میں ضعف میں مبتلا ہو جائے اور رمضان شریف کے روزے رکھنا اس کو دشوار ہو جائے جو کہ فرض ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے یہ فرمایا کہ نصف شعبان کے بعد روزے نہ رکھو تاکہ اس سے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنے کے لیے طاقت حاصل رہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پورے مہینے کے بھی روزے رکھے ہیں جیسا کہ اگلی حدیث یہ آ رہی ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احصوا ہلال شعبان لرمضان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے لیے شعبان کا مہینہ شمار کرو، یعنی چونکہ بعض اوقات ابر وغیرہ ہو جاتا ہے اور چاند دیکھنے میں مشکل پیش آتی ہے، تو رمضان کے اہتمام کے لیے شعبان کے دنوں کا بھی شمار کرنا چاہیے تاکہ رمضان کی آمد کا صحیح پتہ چل جائے۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دو مہینوں یعنی شعبان اور رمضان میں متواتر روزے رکھتے دیکھا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم شعبان کے مہینے میں بھی پورے روزے رکھتے تھے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا کیونکہ آپ کے قوت بہت مضبوط تھے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو کی عادت شریفہ بھی کثرت سے روزے رکھنے کی تھی، لیکن جیسا کہ پچھلی حدیث میں گزرا مناسب یہی ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزے کو موقوف کر دیں تاکہ اس کے لیے رمضان شریف کے مہینے کے لیے طاقت حاصل رہے۔ باقی انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ مجلس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔